بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. اصل میں اس حدیث میں تو یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ساتھ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مضمون ارشاد فرمایا، تو راوی حدیث جو صحابی رسول ہیں انہوں نے اس مضمون کو بھی بیان فرما دیا. مضمون کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ تو اور جو دیگر صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی اور یہ بھی کہنے لگے قالو بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اگلی جو بات آپ نے کہی اس کے اہتمام کی وجہ سے آپ بیٹھ گئے. وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا متکیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ٹیک لگا کر تھے کہ آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی، او قول الزور، شک کا راوی، راوی کو شک ہوا ہے کہ شہادت الزور کہا ہے یا قول الزور کہا ہے. قول الزور کے معنی جھوٹی بات، اور شہادت الزور کے معنی جھوٹی گواہی، دونوں بڑے بڑے گناہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار کہنے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے کاش کہ آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، کیونکہ ہم تو سمجھ گئے بات. اس پر پھر ہم نے اس مضمون کو ذرا کھول کر آپ کے سامنے بیان کیا تھا وضاحت کے ساتھ میں، اور اس کی کچھ تشریح رہ گئی تھی جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ، بڑے گناہ کبیرہ گناہ. پھر ہم نے کہا تھا کہ بڑے گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے. توبہ ہر بڑے گناہ میں شرط ہے، چاہے تعلق اس کا حق العبد سے ہو، چاہے اس کا تعلق حق اللہ سے ہو، اللہ کے حق سے ہو، یا اس کا تعلق بندوں کے حق سے ہو. لیکن حقوق العباد والے جو گناہ ہیں اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ سامنے والا ہمارے حق کو معاف کرے. جب تک وہ حق کو معاف نہیں کرے گا تو معافی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ملتی ہے. اس لیے اس سے بہت لرزنے کی، گھبرانے کی ضرورت ہے، اور اس کا خیال رکھنے کی، اس کا اہتمام رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حقوق کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اتنا سا بھی حق کسی کا ہمارے ذمے نہ رہے، یہی کامل ایمان ہے، اتنا سا بھی حق. آج بہت ہی ایک عجیب سا ماحول چل گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ہیں ان کی طرف سے قیامت کے دن میں لڑوں گا میں دعوے دار ہوں گا. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ شخص ہے کہ جو مسلمان کی پناہ میں آ جائے اور پھر مسلمان اس کے ساتھ حق تلفی کرے. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے کہ اجرت اور مزدوری پر کسی کو لیا کام پورا کرا لیا اور اس کی اجرت پوری نہیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مزدور کے ساتھ میں ایسا کیا ہے تو قیامت کے دن میں اس کا طرفدار ہوں گا, اس کی طرف سے حق وصول کرنے والا ہوں گا, اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرنے والا ہوں گا, خصیم ہوں گا. اس لیے اس کی بہت ضرورت ہے تمام کی. آج ہم کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کام کرا لیتے ہیں اور ان سے ہی پھر ہم جھگڑا کرتے ہیں, آٹھوں والوں سے جو چھوٹے کام کرنے والے ہیں, دس روپے میں, بیس روپے میں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں اور وہاں خدمتگاروں کو 100 روپے 200 روپے بخشش یوں ہی دیا کرتے ہیں, لیکن امرود بیچنے والا, ایپل بیچنے والا اور یہ چھوٹے کام کرنے والے مزدور یہاں 10 روپے کے ہم وہ کرتے ہیں. انسان کے اچھے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چیزوں کے اندر نہ الجھے, وہ اس کے اچھے اخلاق کی علامت ہے. یہ پیسوں کی بنیاد پر خاص طور پر نہ الجھے ان چھوٹی جگہ میں, تو اس کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. تو بڑے گناہ اگر ایسے ہیں کہ ان کا تعلق حق العبد سے ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا یہ بھی معاف نہیں ہوں گے. اللہ والوں نے تو اس میں اس قدر احتیاط کی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک بہت بڑے محدث تھے, عالم تھے, وہ کسی گھر میں کرائے پر رہتے تھے. سننے کی بات ہے, بہت اہم بات ہے, کسی گھر میں کرائے پر رہتے تھے. اس وقت میں چونے گارے کے مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے. یہ رات میں کچھ کتاب لکھ رہے تھے اور اس وقت میں جو لکھا جاتا تھا وہ روشنائی سے لکھا جاتا تھا, انک ہوتا تھا, انک میں ڈبو کر لکڑی کا قلم ہوتا تھا اس سے لکھا جاتا تھا. تو یہ لکھ رہے تھے, غلط لکھا جاتا تھا تو اس کو مٹانے کے لیے کچھ مٹی وغیرہ ڈال دی جاتی تھی, مٹی کا پاؤڈر بالکل باریک. تو اب مٹی نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے دیوار کھرچ لی. کیا کی دیوار کھرچ لی اور سوچا چلو کیا ہو گیا. حالانکہ اس دیوار کو کھرچنے کا حق نہیں تھا, لیکن اتنی چھوٹی چیز دیکھی بھی نہیں جاتی, نہ ہی مالک خیال کرتا ہے اور نہ ہی کرائے پر رہنے والے خیال کرتے ہیں. اور ہمارے بنگلور کے اندر تو ماشاءاللہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے ہی جو مکان دینے والے ہیں نا کہتے ہیں کہ بھائی جو کمی بیشی ہوگی تو وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جب آپ مکان خالی کرو گے تو 1 مہینے کا کرایہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. اب وہ کرایہ کس چیز کا؟ پینٹ کا. حالانکہ بعض مرتبہ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پینٹ 7, 8, 10, 15 ہزار میں ہو جائے گا. کرایہ مثلاً 40 ہزار کا ہے, 50 ہزار کا ہے, وہ 40-50 ہزار روپے پورے کے پورے لے گا. وہ اس کا کیا ہے حکم ہے؟ تو جو حضرات اس طرح سے مکان چلاتے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کسی مفتی کے پاس الگ میں تنہائی میں جا کر پوچھیں, حضرت یہ مسئلہ کیا ہے, کیا اتنے ہم پیسے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں, اور اس طرح کی کٹوتی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. تو میں ان محدث کی بات بتا رہا تھا کہ یہ جو محدث ہیں انہوں نے وہ دیوار کھرچ لی اور اپنی اس کتاب کے اوپر ڈال لی. انہوں نے وہ کتاب, وہ کھرچن اور وہ دیوار کی مٹی خیال نہیں کی. رات میں جب سوئے ہیں تو خواب میں غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے ان کو, اور یہ کہا کہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ تو جس کے گھر میں رہ رہے ہو اس کی دیوار بغیر پوچھ کے, اس کے پوچھے بغیر تم استعمال کر رہے ہو اور کھرچ رہے ہو, اس کا تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا. اب جب یہ بات سنی تو بہت روئے, پریشان ہوئے کہ تم اس سے بہت بڑی غلطی. پھر جا کر انہوں نے مالک سے معافی مانگی اور کہا جو کچھ اس کا خرچ ہو سکتا ہے وہ میری طرف سے آپ قبول فرمائیے. تو ہمارے بڑے تو اس قسم کا خیال کیا کرتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی, جو حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی ہے نا, بانی تبلیغ انہی کے آبا و اجداد میں سے ہیں. مفتی مظفر حسین صاحب قاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب تقویٰ مشہور تھے. دلی سے انہوں نے ایک بگی کرائے پر لی کاندھلا جانے کے لیے. جب بگی کرائے پر لیتے تھے یعنی گھوڑا گاڑی جب کرائے پر لیتے تھے تو بگی چلانے والے کو دکھایا جاتا تھا بھائی میرا یہ سامان ہے. آج بھی تو یہی ہے, ٹرین میں جائیں تو تہہ اتنا سامان لے جا سکتے ہیں, ہوائی جہاز میں جائیں تو تہہ اتنا سامان لے جا سکتے ہیں. اسی طرح اس وقت میں جو بگی کرائے پر لیا کرتے تھے تو ان کو دکھانا پڑتا تھا کہ بھائی ہمارا یہ سامان ہے. انہوں نے وہ سامان پورا کا پورا دکھا دیا, یہ ہمارا سامان ہے, اور حضرت سوار ہو کر اس پر چلے. تھوڑی دور آگے چلے تھے, دلی کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو قاضی تھے وہاں کے, وہ بھاگ کر آئے, حضرت وہ مجھے ایک ضروری کام تھا آپ سے. ہاں ہاں بھائی بتاؤ کیا ضروری کام تھا. حضرت کچھ خطوط ہیں میرے, دو تین خط ہیں کاندھلے میں, آپ ساتھ میں لے کر چلے آئیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں بگی بان کو بگی چلانے والے کو اپنا سارا سامان دکھا چکا ہوں, یہ خط اس میں نہیں تھا, اس لیے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے. تو حضرت نے اس سے پوچھا, مالیات کے معاملے میں یا حقوق کے معاملے میں ہمیں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک دم سے اس کا تعلق پھر حرام حلال سے ہو جاتا ہے, اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر کسی کا حق اگر ذمہ رہ گیا تو اللہ بھی اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک سامنے والا بندہ معاف نہیں کر دیتا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا, دیکھو الا احدثکم باکبر الکبائر, میں تم کو بڑے بڑے گناہ بتاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گناہ گنوائے ہیں, لیکن دراصل اتنے ہی نہیں ہیں بڑے بڑے گناہ. محدثین نے اور علماء اکرام نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. علامہ شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر ہے, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے, انگریزی میں ہوا نہیں ہوا مجھے معلوم نہیں, لیکن اصل عربی میں کتاب ہے. جو حضرات اردو جاننے والے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور لیں, اور آج کل نیٹ کا زمانہ چل رہا ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا نام کتاب الکبائر ہے, علامہ شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں بڑے بڑے گناہوں کی فہرست ہیں, لیکن میں آپ کو کچھ ایسے اصول بتاؤں گا, ان اصول کی روشنی میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سا گناہ بڑا ہے اور کون سا گناہ چھوٹا ہے. اس کے مثال کے طور پر قرآن یا حدیث میں کسی گناہ کے تعلق سے کوئی حد ہے, سزا ہے یا تعزیر ہے. تعزیر کا مطلب ایسی سزا جو قاضی کے ذمے کر دی گئی ہو. تو کسی گناہ کے تعلق سے اگر حد یا تعزیر ہے تو سمجھ جاؤ وہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے قتل, قتل کی گناہ قرآن کریم نے بتا دی ہے, قتل کی قتل گناہ ہے اور اس کی سزا بتا دی ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلا, کہ اس کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا. اسی طرح قتل سے چھوٹا گناہ, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کا کان کاٹ دیا, کسی کی ناک کاٹ دی, کسی کے ہوٹ کاٹ دیے, تو اس کے بارے میں العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. قرآن نے اس کو بھی بتا دیا کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ, کان کے بدلے میں کان, ناک کے بدلے میں ناک کا, یہ سب بتا دیا کہ ان سب میں بدلہ برابر سرابر کا ہے. کسی نے کسی کو ایسا کر دیا, قاضی کے ہاں مقدمہ گیا اور بات صاف ہو گئی اور طے ہو گیا کہ ہاں یہ جرم کیا ہے, تو اس کے بدلے میں یہی کیا جائے گا. قتل کر دیا تو بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا, تو حد اس کی طے ہے. اسی طریقے سے بدکاری یعنی زنا کی بھی حد طے ہے, کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے, شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر اس کو سنگسار کر دیا جائے گا. یہ سزا قرآن و حدیث کے اندر اس کی طے ہے. چوری کی سزا ہے, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور کرنے والا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, ہاتھ کاٹے جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی تھی اور بات ثابت ہو گئی کہ ہاں چوری ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے. تو قریش کے کچھ بڑے لوگ آئے, چونکہ یہ بڑے خاندان سے تھی عورت, اور سفارش کرنے لگے, یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے, کوئی فدیہ ودیہ دے کر آگے پیچھے ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں سرخ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو آپ کے چہرے, آپ کے رخسار مبارک بالکل لال ہو جاتے تھے. آتا ہے حدیث پاک میں ایسا لگتا تھا گویا ابھی انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر, غصے کے وقت میں اتنا سرخ آپ کا چہرہ ہو جایا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ ان کے جب معزز لوگ اور ان کے بڑے لوگ جب گناہ اور جرم کیا کرتے تھے تو سفارش کر کر کے ان کو چھوڑا دیا جاتا تھا, اور جو چھوٹے کرتے تھے ان کو سزا ملتی تھی. تو فرمایا کہ اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی یہ کرتی, یعنی اپنی بیٹی کا نام لیا, تو اس کے بھی ہاتھ کاٹتا میں. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کی بتائی ہوئی سزا ہے, حد ہے. تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, چور یا چور ہو یا چورنی ہو ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی طریقے ڈاکے کی سزا ہے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم, کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ان کے, سولی دے دی جائے ان کو, یا جانب مخالف سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں, سیدھا ہاتھ اور نیچے پھر الٹا پیر, اس طریقے سے ہاتھ پیر کاٹ کے ان کو چھوڑ دیا جائے, قتل کر دیا جائے بالکل. کیوں اتنی سخت سزا ہے؟ کیونکہ ڈاکا ایسی چیز ہے کہ جس سے پوری انسانیت متاثر ہوتی ہے. ایک ڈاکو کہیں پر ڈاکا ڈال دے تو آپ دیکھیے کہ پورا علاقہ گھبرا جاتا ہے, سب اپنے آپ کو بے امن اور غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اب محفوظ نہیں رہے, گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. اس لیے انسانیت کے امن کے لیے ڈاکوؤں کی قرآن نے سزا طے کی ہے. تو ڈاکا ڈالنا ہو, ڈاکا ہو, چوری ہو, قتل ہو, زنا ہو, یا تہمت کسی پر لگا دی, کسی پر تہمت لگائی کسی انسان نے, تو قرآن نے اس کی سزا دے دی. بڑی سخت سزا ہے صاحب اس کی, اس لیے کہ تہمت کا تعلق کسی انسان کی عزت سے ہے, عزت سے ہے. تو کسی کی, اس انسان کی عزت کوئی معمولی نہیں ہے. تو اگر بدکاری میں شریعت نے سزا سخت رکھی ہے تو گواہ بھی بڑے سخت رکھے ہیں. چار گواہ, کتنے ہونے؟ چار گواہ, اور ایسے گواہ کہ انہوں نے بالکل آخری حد تک دیکھا ہو, آخری حد تک دیکھا ہو. کوئی ایک بھی گواہ اگر ایسا مل گیا چاروں میں سے جو کہتا آخری حد تک تو میں نے دیکھا نہیں ہے, اس کی حدیث پاک میں مثال بھی دی گئی ہے, تو آخری حد تک بھی اگر وہ کہتا نہیں دیکھا, آخری حد تک تو دیکھا نہیں, تین کہہ رہے ہیں دیکھا ہے, تو اس کو یہ سزا نہیں دی جائے گی جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے. اس لیے کہ ایک انسان کی عزت کا مسئلہ ہے. تو اگر چار گواہ ایسے نہ ملے, تین نے دیکھا ہو, حساب پورا نہ ہو رہا, تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ کیا کرنا چاہیے؟ حاکم کو اطلاع دے دی جائے کہ میں نے ان کو ایسی حالت میں دیکھا ہے, غیر اخلاقی حالت میں دیکھا ہے, اس حالت کے اندر دیکھا ہے, اس طرح کی باتیں کہہ دینی چاہیے. لیکن بہرحال کسی پر اگر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے صرف یہ دیکھ کر, نہیں صاحب میں نے ان کو دیکھا تنہائی کے اندر بات کر رہے تھے, ادھر جا رہے تھے, اس کے ساتھ تھے, وہ تھے, فلاں تھے, فلاں تھے, یہ کہہ کر وہ تہمت لگا رہا ہے بالکل بڑی والی, اس کو سزا ملے گی, اس کو سزا ملے گی. اور کیا سزا؟ 80 گولے. اور دوسری سزا, ولا تقبلغ لهم شهادة ابدا, کبھی بھی پھر اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی, یہ مردود الشہادہ ہو جائے گا, یہ آدمی قابل اعتبار رہے گا ہی نہیں, یہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر. تو تہمت کی سزا قرآن نے طے کر دی ہے, اور اتنی ایک سزا تو کوڑوں سے زیادہ خطرناک یہ سزا ہے کہ اس کو پھر معاشرے کے اندر, سماج کے اندر احترام اور اکرام نہیں ملے گا, اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اس کو قابل گواہی نہیں سمجھا جائے گا اس شخص کو, یہ بڑی سزا ہے اس کے لیے. دوسرا اصول, آخرت میں کسی گناہ کے تعلق سے وعید سنائی گئی ہو, شرک ہے, نفاق ہے, مرتد ہو جانا ہے, دین کا مذاق اڑانا, ان سب پر وعید سنائی گئی ہے, تو یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. خاتمہ ایمان کی خبر دی گئی ہو, کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا ہے, ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا ہے, جیسے کہ امانت میں خیانت, بد عہدی کرنا, نماز چھوڑنا, یہ گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو حسن خاتمہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ان چیزوں کا خیال رکھے, یعنی کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے, کسی کے ساتھ بد عہدی نہ کرے, کبھی نماز نہ چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ عطا فرماتے ہیں. حسن خاتمہ کی دو چار چیزیں اور ہیں, لگے ہاتھوں آپ کو بتاتا چلوں کام آئیں گی, جس سے حسن خاتمہ ہوتا ہے, یعنی موت کے وقت کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے, ایمان والی موت نصیب ہوتی ہے. کون سی ایمان والی؟ دو چار چیزیں ہیں بتا دوں. نمبر ایک, ہر وضو میں جب بھی آپ وضو کریں مسواک کا اہتمام کیجئے, حسن خاتمہ حاصل ہوگا, موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. نمبر دو, اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد میں اس کی بات کی دعا بھی پڑھیں, حسن خاتمہ حاصل ہوگا. کیا؟ اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد میں اس کے بعد کی دعا بھی پڑھنا. دعا تو سب کو یاد ہے نا, اگر یاد نہ ہو تو آج سے نیت کر کے اٹھیں کہ جا کر اذان کے بعد والی دعا یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اذان کے جواب کے تعلق سے یہ بات ہے کہ مسجد کے اندر اگر آپ ہیں, اذان ہو گئی تو جواب دینا مستحب ہے, لیکن مسجد سے باہر ہیں اذان دینا سنت مؤکدہ ہے, قریب علی الواجب, یعنی بلا عذر کے چھوڑیں گے تو پکڑ ہوگی. تو اذان کا جواب دینا ہی دینا ہے. اور آدمی کسی بھی کام میں ہو فوراً متوجہ ہو جائے اللہ پاک کی طرف اذان جب ہو رہی ہو, تو اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ مؤذن جو کہے وہی ہم بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. البتہ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو ان چاروں کلمے کے وقت میں ہمیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے, اور باقی پھر ویسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد میں ہمیں دعا پڑھنی ہے. یہ بھی حسن خاتمہ کا ایک نسخہ ہے. حسن خاتمہ کا ایک اور نسخہ آپ کو بتاؤں, یعنی موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ, ایمان والی موت حاصل ہوگی, وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ایک دعا بتائی گئی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دن میں کم از کم ایک دفعہ یہ دعا ضرور پڑھ لیں. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ یہ دعا ضرور پڑھ لیں. پڑھیں گے سب انشاءاللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, سورہ آل عمران جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا, تو اسی صفحے میں نیچے یہ دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ایک اور بہترین نسخہ ہے حسن خاتمہ کا, ہر جمعے کو 1000 مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا اہتمام کرو. ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھو. جمعہ ایسا دن ہے, یوم مشہود, جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, بڑا مبارک دن ہے, سید الایام ہے, بڑی تعریفیں ہیں. اور جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے, وہ گھڑی جمعے کے دن عصر اور مغرب کے بعد. محدثین اور بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آتی ہے؟ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے بعد. اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ جمعے کے دن عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے, اس کو عبادات میں, دعاؤں میں, درود شریف میں گزارتے ہیں. تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ, اور گھروں میں بھی جا کر یہ بات بتائیں. اور یہ بات بھی کہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف جو پڑھے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے اللہ اس کو دنیا ہی میں جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے. یعنی جب تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک اس کو جنت کا ٹھکانہ نہ دکھا دیں. جنت کا ٹھکانہ کب ملتا ہے؟ جب اللہ راضی ہوتی تبھی تو دکھائیں گے. جب اللہ راضی ہوں گے تبھی تو دکھائیں گے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے بشارت کہ جنت کا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں, اس کا مطلب حسن خاتمہ, اچھا خاتمہ, ایمان والا خاتمہ, تبھی تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے. اور ایسے اعمال کی توفیق دیں گے اللہ کے جس کے ذریعے سے انسان جنت میں جانے والا بن جائے. کئی بشارت اس کے اندر جمع ہے. سب نیت کریں انشاءاللہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف. اور جمعہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ مغرب سے, کل مغرب تک, یعنی جمعرات کے دن جو مغرب ہوتی ہے اس سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے. دوسرے دن جمعہ جو آتا ہے تو پھر عصر آتی ہے مغرب تک. پھر یہ پورا جمعہ کا دن. اس پورے میں ہزار مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں, چھوٹا درود آپ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو 20 سے 25 منٹ کے درمیان 1000 مرتبہ ہو جائیں گے. کچھ اور بڑا درود پڑھیں گے تو 2-3 منٹ کا اور اضافہ ہو جائے گا. مختلف درود ہیں, جو درود آپ کو یاد ہو پڑھ لیں. حسن خاتمہ کے تعلق سے یہ بات آئی. اچھا تیسرا ایک اصول, اللہ یا رسول کی طرف سے اگر کسی گناہ پر بے تعلقی کا اعلان ہو تو وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جیسے کہ دھوکہ دینا, کسی کو دھوکہ دینا, من غش فلیس منا, یا تجارت میں دھوکہ دینا. فرمایا اس کی بنیاد پر بھی یہ حضور نے فرمایا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا انسان جہاد سے فرار اختیار کرے, اللہ کے راستے لڑائی ہو رہی ہے اور پیچھے ہٹ رہا ہے انسان, حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے, ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی گناہ پر اللہ کے غصے اور غضب کا اعلان کیا گیا ہو, کسی گناہ پر اللہ کے غصے اور غضب کا اعلان کیا گیا ہو تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ایسے کیا گناہ ہے؟ بہت سے گناہ. مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا, ولا یزکیہم, اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا, یعنی کچھ ایمان والوں کو اللہ صاف کر کے جو جنت میں بھیجیں گے, تھوڑی بہت سزا دے دیں گے جو کچھ ہوا ہے آگے پیچھے ان سے, اور پھر ان کو جنت میں بھیجیں گے, ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا اللہ. اور ولا ینظر الیہم, ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں, یعنی نظر غضب سے دیکھے گا. اللہ کے غصے کو بتایا گیا ہے اس میں, اللہ اتنا غصہ ہوگا دیکھے گا بھی نہیں ان کو اللہ. اور ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ پہلا شیخ زانی, بوڑھا بدکار, بوڑھا زانی. کیوں بھائی؟ اس سے اللہ اتنے غصے کیوں ہیں؟ اس سے اس لیے غصے ہیں اللہ پاک کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تو جو وہاں تک لے جانے والی چیزیں ہیں وہ چیز کمزور پڑ جاتی ہے, شہوت انسان کی کمزور پڑ جاتی ہے, طاقت کمزور پڑ جاتی ہے اس عمر میں. جوان اگر یہ کام کرے تو اس کو تو ایک بہانہ ہے, چلو بھائی وہ مغلوب ہو گیا شہوت سے. لیکن یہ بوڑھا آدمی ہے, اس کو تو اس وقت اس کی صلاحیت ہی نہیں رہتی ہے, تو اس کو اگر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی تو یہ کچھ نہ کچھ کرے گا, دوائے کھائے گا, یہ کچھ اور چیزوں کو, کچھ چیزوں کا سہارا لے گا زبردستی انداز میں. اس کا مطلب ایک چیز موجود نہیں ہے پھر یہ زبردستی پیدا کر رہا ہے, اس کا مطلب اس کو بری لت لگی ہوئی ہے, بری عادت لگی ہوئی ہے اس کو یہ, اور اس کی فطرت اندر سے خراب ہو چکی ہے, اس لیے یہ اس کی طرف بھاگ رہا ہے. اس لیے اللہ پاک اس پر بڑے غصے ہیں, بہت غصے ہیں. تاکہ فرمایا ملکن کذاب, تیسرا وہ شخص جس پر اللہ اتنا غصہ ہوں گے وہ جھوٹا بادشاہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کو کس کا ڈر ہے, وہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ دوسرا آدمی تو کچھ کہہ سکتا ہے, بھائی فلاں وجہ سے میں نے جھوٹ بول دیا, فلاں کا دباؤ تھا میرے اوپر, لیکن بادشاہ پر کس کا دباؤ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی فطرت خراب ہے, اس نے اپنی عادت خراب کر رکھی ہے, اس لیے اللہ پاک اس پر بڑے غصے ہیں. تیسرا وائل مستکبر, فقیر ہے اور تکبر کر رہا ہے, کچھ نہیں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر رہا ہے, اس پہ بھی اللہ بڑے ناراض ہوں گے. تو یہ سب بھی بڑے گناہ ہیں, یہ سب بھی بڑے گناہ ہیں. اسی طریقے سے کسی گناہ کے مرتکب کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ فاسق ہیں, تو سمجھو وہ بھی کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ ہیں یہ. جیسے مثال کے طور پر غیر شرعی احکام نافذ کرنا, ان کو فاسق کہا گیا ہے, یا جھوٹی گواہی دینا, یہ تو اس خود اس حدیث میں بھی موجود ہے, تو ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے. یا یہ کہ قرآن اور حدیث میں کسی کو حرام قرار دیا گیا ہو, حرام قرار جس چیز کو دیا گیا ہو اس کو پھر استعمال کرنا, یہ خود گناہ کبیرہ. کیا اس کی مثال؟ حرمت علیکم المیتۃ, اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے. شرعی طور پر جو جانور ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو مردار بولتے ہیں, ٹھیک ہے, شرعی طور پر جو جانور ذبح نہ کیا گیا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مردار بولتے ہیں. اور اگر جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہو جاتا ہے, اس کا بھی کھانا درست نہیں ہوتا ہے. لیکن دو مردار یعنی ان کو شرعی طور پر اگر ذبح نہ کیا گیا ہو تو حلال ہیں. حِلَّ لَنَا الدَّمَانِ وَالْمَيْتَتَانِ, دو خون اور دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک ٹڈی دل, عربی میں اس کو جراد بولتے ہیں, چھوٹا سا جانور ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے آیا تھا پڑوس ملکوں میں, پھر ہندوستان میں پنجاب کے ایریوں کی طرف بھی اس کی آئی اور فصلیں تباہ کر دیتا ہے کھیتوں پر. جس کھیت پر اور جس علاقے میں آ جاتا ہے تو سارے سبزے کو, ہریالی کو, سب کو چکر جاتا ہے. اربوں کروڑوں خربوں کی تعداد میں جانور آتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن اس کی خاص غذا کیا ہے؟ دانے اور پتے, ہریالی, یہ اس کی غذا ہے. یہ تو جب آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے جس درخت پر دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ بہت. اور ملکوں کو اس جانور کے دفاع کے لیے فوج استعمال کرنی پڑتی ہے, فوج استعمال کرنی, پوری حکومت حرکت میں آ جاتی ہے. کیونکہ فصلیں جب تباہ ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کو بس کھانے کو کہاں سے آئے گا, تو پورے ملک کا مسئلہ ہوتا ہے یہ. تو شریعت نے اس جانور کو حلال قرار دیا ہے, اور ایسا حلال قرار دیا ہے کہ شرعی طور پر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو مارتے جائیے, شکار کیجئے, پکڑیے اور اس کے بعد میں اس کو کھا لیجئے. اس طریقے سے دوسری مچھلی, السمک والجراد, مچھلی یہ بھی ایسی ہے کہ آپ نے اس کو شکار کیا تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مزار سے لاتے ہیں, ذبح کہاں کرواتے ہیں, ہم ایسے لے کر آتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. اور دو خون, خون حرام ہے لیکن دو خون حلال ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خون حلال ہے, اس میں ایک تو کلیجی ہے اور ایک تلی ہے, یہ بھی خون ہے, جمے ہوئے خون ہے یہ, لیکن ان کا استعمال درست ہے. کیوں؟ شریعت نے اس کو مستثنی قرار دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو خون کوئی بھی بکرا ذبح کیا جائے, مرغا ذبح کیا جائے, جو خون نکلتا ہے تو وہ خون نہیں کھا سکتے. بعض جگہ یہ دیکھا گیا سنا, بکرا ذبح ہوتا ہے تو خون جم جاتا ہے نا, اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں, اس کو پکا کر کھاتے. کسی نے بتایا ڈڈی کے اندر کبھی بکرے ذبح ہوتے تھے تو لوگ لائن لے کے برتن لیے ہوئے لوگ, کچھ لوگ ہوتے تھے, اور وہ اس کو لے جایا کرتے تھے اور اس کو پیک پکایا کرتے, جم جاتا تھا وہ کلیجی کی طرح ہو جاتا ہوگا وہ, اس طریقے سے وہ حلال ہی نہیں ہے. لیکن گوشت آپ جب کاٹتے ہیں, ذبح کر دیا, خون بہ گیا, اب ٹکڑے کر رہے ہیں گوشت کے, تو کبھی کبھی گوشت پہ خون لگا ہوا دیکھتا ہے. جو لگا ہوا خون ہے نا وہ گوشت کے ٹکڑوں پہ, وہ حرام نہیں ہے, وہ حرام نہیں. جو حرام خون ہے وہ نکل گیا, جو قرآن نے کہا دم مصفو بہنے والا خون, ابھی گوشت کے ٹکڑوں پہ جو لگا ہوا ہے دم مصفو نہیں ہے, بہنے والا خون نہیں ہے. یاد ہے یہ حلال ہے, اس کے لحاظ اگر کوئی دھلے بغیر بھی گوشت پکانا چاہے تو بنا سکتا ہے. جنگلوں وغیرہ میں جو بہت سے لوگ رہتے ہیں تو وہاں پانی وغیرہ اتنا کہاں ہوتا ہے, ذبح کیا, گوشت الگ کیا, آگ کے اوپر سیکا اور کھا لیا. اسی طرح حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خنزیر کے گوشت کو بھی قرآن نے حرام کیا ہے. وما احل لغیر اللہ بھی, غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے قرآن نے اس کو بھی حرام کیا ہے. غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام, اور جو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جاتا ہے چڑھاوے کا, وہ بھی حرام. غیر اللہ کے نام پر اگر کسی نبی کے نام پر بھی کوئی ذبح کرتا ہے, چڑھاتا ہے, نظر مانتا ہے, منت مانتا ہے, بہت سی جگہ ہوتا ہے نا یہ, کسی ولی کے نام پر, صاحب یہ ہم نے تو حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کے لیے ان کے نام پر ہم نے بکرا ذبح کیا ہے, یہ ان کے نام پر ہے یہ, تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح غیر اللہ کے نام پر, چاہے نبی کے یا ولی کے نام پر, یہ درست نہیں ہے. اس لیے مزارات پر جو دعوتیں ملتی ہیں ذرا سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے. ویسے کہ تبرک ہے صاحب, لنگر ہے صاحب. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیر صاحب کے نام پر وہاں ذبح کرتے ہیں, غیر اللہ کے نام پر ذبح کہتا ہے, ذبح کرتے وقت بھی انہی کا نام لیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, کیسا حلال ہو سکتا ہے وہ, کیسا حلال. ہاں کوئی آدمی اگر وہاں پر اس لیے ذبح کرتا ہے کہ بھئی یہاں مہمان آتے ہیں, زائرین آتے ہیں, اس لیے ان کے کھانے کا نظام ہو جائے, اور اس کا ثواب حضرت پیر صاحب کو پہنچ جائے, اس کا ثواب یہاں جو مدفون دیگر اولیاء ہیں ان کو پہنچ جائے, سارے مسلمانوں کو پہنچ جائے. اس نیت سے اگر کوئی تو درست ہے, کھا سکتے ہیں اس کو. لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے, میرا کام آئے گا, گوشت کے بارے میں یہ فتویٰ ہے کہ اگر اس پر اس میں شک ہو جائے تو اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہے جب اس تک اس کے حلال اور پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. یہ تو سب یاد کر لیجیے اور اسے لکھ لیجئے, گوشت کے بارے میں اگر شک ہو جائے, صرف شک, پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے, پاک ہے نہ پاک ہے اس کا, تو اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہے اس کا جب تک اس کے حلال اور پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. یاد رہے گی بات میرے, ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں آپ, پلین میں سفر کر رہے ہیں, ملیشین ایئر لائنس یا کسی اسلامی ملک کی ایئر لائنس ہے, وہاں پر آپ کے سامنے انہوں نے کچھ پیش کیا کھانا, چکن ہے یا مٹن ہے, تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کیسا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فوراً کہیں گے ہاں حلال ہے, لیکن ہمارے دل میں شک آ گیا, بھائی حلال فائیو اسٹار قسم کے ہوٹلوں سے اکثر اس طرح کا کھانا بنوایا جاتا ہے, وہاں پر کچن کے اندر, اسی کچن کے اندر حلال گوشت بھی ہوتا ہے حرام گوشت بھی بنتا ہے ایسے ہوٹلوں کے اندر, تو اگر چلو حلال بھی ہو ذبح کیا ہوا تو بہت ممکن ہے وہ چمچ استعمال کیا گیا ہو اور ناپاک چیز میں پاک چیز کے اندر لگا دی ہو انہوں نے, وہی کڑاہی استعمال کر لی ہو, وہی برتن استعمال کر لیے ہوں, ایسا ہو سکتا ہے, یہ شک پیدا ہو گیا ہمیں. اب شک پیدا ہو گیا تو اللہ کے واسطے مت کھاؤ, ایک دو سفر کے اندر ایسے اگر ہم ویج کھا لیں تو کچھ ہو نہیں جائے گا, سبزی ترکاری کھا لیں تو اس سے کچھ چلا نہیں جائے گا اس سے, اس لیے خیز کی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے دعاؤں کی قبولیت میں حلال غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے, ایک حرام لقمہ اگر ہمارے پیٹ میں چلا گیا تو دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ہمیں اگر اللہ والا بننا ہے اور مستجاب الدعوہ بننا ہے, دعا قبول کروانی ہے اللہ پاک سے, تو ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ غذا ہماری بالکل حلال صاف ستھری ہونی چاہیے, اور گوشت کے بارے میں مسئلہ یاد رکھیے, شک ہو جائے تو نہیں کھانا اس کو. دیگر چیزیں بیکری کا سامان ہے ایسا, اس کے بارے میں اگر آپ کو شک ہو گیا اس وقت تک چھوڑنا جائز نہیں جب تک اس کے حرام یا ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے, سمجھ گئے بات آپ, اس کو اس وقت تک نہیں آپ چھوڑ سکتے جب تک اس کے حرام یا ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے, لیکن گوشت میں شک کی بنیاد پر ہی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. صغیرہ کبیرہ بھی بن جاتا ہے, صغیرہ گناہ ہے نا وہ بھی کبیرہ بن جاتے, کب, جب اس کو ہلکا سمجھا جائے, ہلکے میں لیا جائے, دین کے ساتھ طنز کرتے ہوئے یا اللہ کے مقابلے میں تکبر کا اظہار کرتے ہوئے جذبے کے ساتھ میں صغیرہ کیا جا رہا ہے, دیکھ لیں گے کیا ہوگا, اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں, تو اگر ذرا سے بھی کبر کا شائبہ ہے انسان کی کسی چیز سے تو چھوٹا گناہ بھی کا ہوتا بڑا, چھوٹے گناہ پر اگر اصرار ہو بار 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 کر رہا ہے تو یہ بھی بڑا ہے, گناہ تو گناہ ہے, زہر اتنا ہو یا اتنا ہو, غلاظت تھوڑی ہو یا بڑی ہو, غلاظت ہی ہے وہ, تو گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی. تو یہ اس کی چیز تھی, یہ تفصیل تھی جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی پر لعنت کی ہے تو وہ بھی بڑا گناہ ہے, جیسے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کو دیکھا جا رہا ہے, یعنی بدنگاہی کرنے والا, اس پہ بھی اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب اللہ کے رسول بددعا دے رہے ہیں, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے, اور جس کو دیکھا جا رہا ہے کیوں, اس کو کیوں, وہ بے پردگی کے ساتھ ایسے بنٹھن کر کیوں سامنے آئی کہ سامنے والا آپ کو دیکھ رہا ہے, اس کو خیال کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے اس کے اوپر بھی لعنت ہے, اس کے اوپر بھی لعنت ہے, اس کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ان کو اس طرح سے نہیں رہنا کہ دوسرے لوگ ان کو دیکھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عورت کون سی ہے؟ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اس کا جواب تمہارے پاس ہے؟ کہا ہے, کہ جس نے نہ کسی اجنبی مرد کو دیکھا ہو نہ اس پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ پڑی ہو, وہ کائنات میں سب سے مقبول عورت ہے, اللہ کی نگاہوں میں سب سے مقبول عورت ہے وہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حضرت یہ مچھلی کے بارے میں آپ نے بتایا نا, صرف مچھلی کے لیے ہے یا سارا سی فوڈ کے لیے ہے؟
ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ مچھلی کے بارے میں آپ نے بتایا, مچھلی کے بارے میں سی فوڈ. حنفیوں کے یہاں سمندر کے جانوروں میں سے صرف مچھلی ہی حلال ہے. اس سی فوڈ کا جو تصور ہے وہ نکال دیجئے آپ. ہاں اگر کسی مسئلہ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سمندر کی دیگر چیزیں بھی حلال ہیں, جھینگے کے بارے میں مثلاً یہ مسئلہ ہے, جھینگے کے بارے میں تو حنفیوں کے یہاں بھی اختلاف ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حنفی وہ علماء جو ساحل پر رہتے ہیں جنہیں وہ بہت ملتے ہیں جھینگے وینگے, وہ اس کو حلال بولتے ہیں, اور جو بہت دور ہو گئے وہ اس کو جائز نہیں بولتے ہیں, اس کو مکروہ تحریمی بولتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی کھاتا ہے تو کھانے دو, کوئی کھاتا ہے جھینگا تو کھانے دو. میرا بھی اپنا یہی نظر اپنا یہ ہے اصول ہے کہ میں خود کھاتا نہیں, دوسروں کو منع نہیں کرتا. کئی مرتبہ دسترخوان پہ ہمارے ہوا تو سامنے والے کھا رہے, میں نے کبھی منع نہیں کیا, خود نہیں کھاتا ہوں, خود نہیں کھاتا ہوں. یہ تو دل کرے تو کھا سکتے ہیں آپ. دیوبند کا فتویٰ اس کے جائز ہونے کا ہے, اور دیوبند سے 40 کلومیٹر دور مزاحلم سہارنپور ہے, ان حضرات علماء کا فتویٰ اس کے مکروہ تحریمی ناجائز ہونے کا ہے. جھینگا کیکڑا یہ تو بالکل جائز نہیں, چاروں اماموں کے نزدیک درست نہیں ہے یہ. لیکن سمندر کے کچھ اور جانور ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کا کھانا درست ہے, تو اپنے جو مسلک کے علماء ہیں ان سے پوچھ لیں. لیکن حنفیوں کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ صرف اور صرف مچھلی, سمندری جانوروں میں سے مچھلی کھائی جائے گی, مچھلی کے علاوہ کچھ اور نہیں کھایا جائے گا. اور جھینگے کے بارے میں جو تفصیلیں میں نے بتا دی آپ کے سامنے, اصل میں جھینگے کے بارے میں بھی اختلاف ہے, مچھلی ہے یا کیڑا ہے وہ. تو جو علماء اس کو مچھلی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے, جو علماء اس کو کیڑا مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ناجائز ہے. بتائیے.
السلام علیکم. حضرت یہ جو ہے امام جمعہ کا بیان دیتے دیتے خاموش بیٹھو کر کے ایسا بات کرنا جائز ہے کیا؟ کسی کو سامنے دیکھ کے باہر.
جمعہ کا کون سا بیان؟
وہ تو
اردو یا عربی؟
اردو کا بیان میں.
جی
اردو کے بیان میں.
اردو کے بیان میں تو کہہ سکتے ہیں, اردو کے بیان تو نصیحت ہی ہے, تو بطور نصیحت.
مگر وہ کیا تہذیب ہے ایک امام کے لیے؟ تہذیب کے خلاف ہے نا.
ہاں تو یہ ایک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اردو خطبہ ہوتا ہے اس میں اگر بیان کرتے کرتے کہ جا بیٹھ جاؤ اور جاؤ, یہ مصلحت کے اوپر باتیں ہیں, یہ لازم اور ضروری کی تو اس میں بحث ہونی نہیں چاہیے. کیا ہے مصلحت کے اوپر؟ ایک خطیب خطبہ دینے والا وہ زیادہ مصلحت سمجھتا ہے مجمع کی, تو یہ اسی کے اپنا مسئلہ ہے. اس نے دیکھا بھائی کچھ لوگ کھڑے ہیں بات کر رہے ہیں, تو کہہ سکتا ہے بھائی آگے آ جاؤ بیٹھ جاؤ ذرا بات سن لو, کہہ سکتا ہے. اس کے اندر کوئی حرج والی بات تو میں تو نہیں سمجھتا. ہاں ہاں وہ تو ہے بیان کے اندر, بات کے اندر.
بیٹھ جاؤ بیٹھو ایسا نہیں.
اگر کوئی کرتا ہوتا آپ ان سے کہیں, ہم تو ایسا کرتے نہیں ماشاء اللہ. جی اور کچھ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.